علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ایک مختصر سی سورت ہم نے منتخب کی ہے جس کا نام حجرات ہے. یہ سورہ حجرات 49، سورت کا نمبر 49 ہے، 26 پارے کی سورت ہے. کل 2 رکوع کی سورت ہے. تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، اور مدینے میں جب ہم لوگ پہنچے تھے، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، ابھی 1450 سال پہلے کی بات ہے، مکے سے ہم لوگ مدینے آئے. پیداوار ہماری شروع ہوئی مکے میں، اور اس کے بعد ہم منتقل ہوئے مدینے. ہم لوگ جب مدینے آئے تو بہت جلد، بہت تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعمیر ہوئی، تشکیل پایا اس نے، اور بہت جلدی ہمیں ضرورت پڑی اس کی کہ بڑھتی ہوئی سوسائٹی، بنتی ہوئی سوسائٹی کے لیے احکام، قوانین اور ضابطے معلوم ہوں. چنانچہ جب یہ سورت پڑھتا ہوں اور اس سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھتا ہوں تو ایک بات محسوس ہوتی جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. یہ 40 سال سے قرآن پر غور کرنے کا نتیجہ ہے، کسی تفسیر میں یہ بات نہیں ملے گی. ایسا محسوس ہوتا ہے سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں پڑھنے سے کہ مسلمان سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس میں ہم وقت ہر قدم پر، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی پر چھائے نظر آتے ہیں. یہ ایک تاثر اس سورت کی ابتدائی پڑھ کے، آیتیں پڑھ کے طبیعت پر غالب آتا ہے. مثلا پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اس قدر حیرت انگیز اور اس قدر انقلابی ہے کہ محض وہ بات ہی اگر سامنے رہے تو کبھی آدمی آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کرے، زیادہ باتیں نہ کرے. پوچھے، سوال ذہن میں پیدا ہو، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے سوال پیدا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کہا ہے. اور آپ غور کریں، یہ فکر بن جائے کہ جب کوئی سوال پیدا ہو، کوئی پرابلم پیدا ہو، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی خوشی کی خبر سنیں، کوئی غم کی خبر سنیں، کوئی مشکلات پیش آئیں، تو یہ آدمی سوچے کہ محمد اگر یہاں ہوتے تو کیا کرتے، میں بھی وہی کروں. آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سود کو کسی طرح جائز کر دیجئے، کوئی طریقہ اختیار کیجئے. بھائی بار بار پوچھتے ہیں سوال، اور ایک مرتبہ تو نہیں، 20 سال سے پوچھ رہے ہیں، برابر پوچھ رہے ہیں، ہر نئے آنے والے سے پوچھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں مت پوچھئے. یہ تصور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں ہوتے تو وہ کیسے لیتے، کیا کرتے. گناہگار سے گناہگار آدمی بھی یہ سنتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے لرز جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سود پر مکان دیتے. گناہگار سے گناہگار آدمی، یہ ایک سوچنے کا انداز ہے. چنانچہ پہلی آیت ہے، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، خطاب آپ سے. خطاب کرنے والا کون ہے؟ اگر ابھی معلوم ہو جائے کہ باہر اس شہر کا میئر پکار رہا ہے قمر صاحب کا نام لے کر، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ میئر کیوں آیا مجھے بلانے کے لیے. اور اگر وہ کہے کہ جہاں آپ قمر صاحب مدض اللہ العالی کو اتنے عزت سے نام لے کے پکارے کہ ان صاحب کو بلا لو مجھے بہت ضروری کام ہے، تو اور زیادہ حیرت ہوگی اور خوشی ہوگی. آپ غور کیجئے کہ میئر نہیں، اس ملک کا صدر نہیں، شہنشاہ کائنات پکار رہا ہے آپ کو، اور پکار رہا ہے اس نام سے جس سے زیادہ عزیز دنیا میں کوئی چیز آپ کو نہیں، ایمان ہے. کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اور اگر وہ مان لے کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر کیا رہ گیا؟ پھر تو کوئی کسر رہ نہیں گئی، سب کچھ حاصل ہو گیا. تو جب یہ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا، تو ذہن میں تصور کریں، خاموشی سے دل میں کہیں کہ اللہ تو ہمیں ایمان والا کہہ رہا ہے، اب ہم تو ایمان والے بن کے دکھائیں گے، اس ایمان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اسی کے تقاضے پورے کریں گے. یہ جواب. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ رسول سے آگے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو. بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ جب کبھی کوئی قدم اٹھانا چاہو، جب کوئی کام کرنا چاہو، جب کوئی بات کہنا چاہو، تو اللہ رسول سے آگے آگے نہ چلو، رسول سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کیا، رسول کی رائے کیا ہے، رسول کا عمل کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کام کیا ہے. آگے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی مجھے کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی مجھے، میں تو زیادہ عالم آدمی نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں زیادہ دین کا، تو مجھے مگر میری رائے یہ ہے. بھائی تمہاری رائے کیا چیز ہے؟ تم اگر مسلمان ہو تو کسی معاملے میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر رائے دینے کے معنی کیا ہے؟ پوچھو، کسی سے پوچھ لو. فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو کسی اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو. آگے بڑھ کر یہ بات کہنا کہ میری رائے تو یہ ہے مگر مجھے معلوم نہیں کہ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، یہ جرت کا، گستاخی کا جملہ ہے جو اکثر ہماری زبانوں سے نکلتا ہے. میں تو جانتا نہیں بھائی، مگر ایسا ہے میری رائے. آپ کی رائے کوئی چیز نہیں ہے، آپ تو ایمان لا چکے ہیں رسول پر. لا تقدموا بین یدی اللہ، اب اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہلے وہاں سے پوچھو کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، وہ جو کچھ بتائیں اس کے پیچھے پیچھے چلو. دیکھا آپ نے، یہ اگر یہ ایک ہی بات یاد رہے تو چھائی رہتی ہے یہ تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سوسائٹی پر. اور سوچئے کہ یہ اگر بنیاد بن جائے ہمارے کوششوں کی کہ رسول ہی فیصلہ کن ہے ہر چیز میں، سارے بگاڑ ختم ہو جائیں، ساری خرابیاں ختم ہو جائیں. یہ بات بنیاد نہیں بنتی. اور اسی کو کہا ہے قرآن نے دوسری جگہ سورہ نساء میں، فلا وربک، اے محمد تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام مناقشات میں، تمام معاملات میں آپ کو فیصلہ کن نہ بنا لیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر جو فیصلہ آپ کا ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر ذرا بھی تنگی نہ پائی جائے ان کے دل میں آپ کے فیصلے پر. یہ نہیں کہ دل نہیں مان رہا، دل سے ماننا پڑے گا تب وہ ایمان ہوگا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو آپ کا فیصلہ ہو اس کو سرے خم تسلیم کر لیں، اس کے بعد کچھ نہ کہیں. یوں ہی بات آ جائے آپ کی طرف سے، وہ فیصلہ کن ہو آخری بات. یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالی نے کہی ہے شاید اس صورت میں. گویا سوسائٹی آپ کی بن رہی ہے، اسٹیبلش ہو رہی ہے اب مدینے میں آ کے، تو اس پہ اس کی پہچان کیا ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس زوال کے باوجود بھی اور اس انحطاط کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ اور کچھ سرمایہ ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، یہ سرمایہ اب بھی ہمارے پاس ہے جو دنیا کی کسی امت کے پاس نہیں. یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہم میں سے ہر جوان کو محبت ہے، ہر بوڑھے کو محبت ہے، ہر عورت کو محبت ہے، یہ سرمایہ اب بھی موجود ہے. بے تعلق نہیں ہم، کوتاہکار ہیں، خطاکار ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن بے تعلق نہیں ہوئے ہم ان سے. یہ سب سے پہلی بات. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، فرمایا کہ ان کے ادب اور احترام کا تمہاری سوسائٹی میں یہ حال ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کی آواز رسول کی آواز سے بلند نہ ہو. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر کا یہ حال ہو گیا کہ بہت دھیرے سے قریب آ کر آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، اس لیے کہ نبی سے آواز اونچی ہونے کی سزا وہ ہے جو کفر کی سزا ہے. قرآن نے کہا انتحبت اعمالکم، اگر آواز ذرا اونچی کی تم نے رسول کی آواز سے تو کیا کرایا عمل سارا کا سارا ہفت ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس. کتنی بڑی سزا ہے یہ، رسول کی آواز سے ذرا آواز اونچی ہوئی. آج بنفس نفیس رسول ہمارے اندر موجود نہیں ہے، جب تھے تو وہ انداز تھا، آج نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن ان کی آواز تو اب بھی ہمارے در پاس موجود ہے. یہ احادیث کیا ہیں؟ انہی کی آواز ہے، احکام و تعلیمات انہی کی ہیں. ان تعلیمات سے ہماری آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے. آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں بیٹے کی، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ سادگی سے ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ کہا ہوگا انہوں نے مجھے تو سب رواج پورے کرنا ہے، یہ آواز اونچی ہو گئی. اس آواز کو اونچی نہ ہونے دیجیے. جب ان کا حکم مل جائے، ان کی بات سامنے آ جائے، سرے تسلیم خم کر لیں کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کیا میری عزت ان سے زیادہ ہے، کیا میری ناک ان سے اونچی ہے، کیا میں زیادہ باوقار ہوں دنیا میں ان سے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہی حق ہے، اسی میں کامیابی ہے. یہ انداز امت کا ہونا چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، عظمت یہ ہونی چاہیے کہ ان کی آواز سے ذرا آواز اونچی نہ ہو. اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے، یہ جو آپ نام سنتے ہیں کہ امام مالک کا نام اب تک زندہ ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے. انہوں نے خاک چھانی ہے حدیثوں کی، حدیثوں کے پیچھے خاک چھانی ہے. انہوں نے اطاعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ غلام بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس غلامی کا یہ طفیل ہے کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے. وقار ظاہر کرنے سے نہیں زندگی رہ جاتی، زندگی ملتی ہے اپنے آپ کو فنا کر دینے سے، قربان کر دینے سے. رسول پر جان قربان کر دیجئے، زندہ رہیں گے آپ ہمیشہ، دنیا یاد رکھے گی آپ کو، دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نام ہوگا آپ کا. اور آپ اپنی بادشاہت، چودراہٹ، اقتدار، اس کے نشے میں آئے، دولت کے نشے میں آئے، کوئی دنیا کا انسان نہیں پوچھے گا، کسی کی قیمت نہیں کچھ. ہارون الرشید جس زمانے میں بادشاہ تھے، آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے دور میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی. لیکن آج کسی نے نام یاد رکھا تو کون پوچھتا ہے. لیکن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ جو غریبوں کے غریب تھے، کڑیاں بیچ بیچ کے پڑھتے تھے، دنیا جب تک رہے گی ان کا نام لیا جاتا رہے گا، عزت سے لیا جاتا رہے گا. وہ غلام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی پڑھنے کے لیے گئے. ایک دن انہوں نے اپنا استبل دکھایا. امام شافعی نے تعریف کی کہ آپ کے گھوڑے تو بہت خوبصورت ہیں، اسب تازی ہیں. انہوں نے کہا یہ پورا استبل تمہارا ہو گیا. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا لکھ کے دے دیجئے. تو کہا مجھ سے ہی پڑھتے ہو اور مجھے پہ آزماتے ہو، لکھ کے دے دیا. امام شافعی نے کہا ٹھیک نہیں ہے یہ، ایک گھوڑا اپنے لیے روک لیجئے تاکہ آپ بھی تو سواری کر سکیں نا، سب مجھے کو دے دیے آپ نے. امام مالک نے جواب میں کہا، مالک جب سے آیا ہے مدینے میں اس نے گھوڑے پر کبھی سواری نہیں کی ہے، اور جب تک مالک رہے گا مدینے میں کبھی گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے۔ امام شافعی نے پوچھا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ان گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جہاں ان کے نقشے قدم پڑے ہیں وہاں میرے گھوڑے کتاب پڑیں گے، یہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، عظمت سمجھو رسول کی، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہرو له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے زور سے باتیں نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارا کیا کرایا سب عکارت ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تعریف ہے آگے کی آیت میں ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ آوازوں کو پست رکھ کے بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے تقویٰ کو ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے، ایمان کو تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ لہم مغفرہ، ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے گا، وہ اجر و نظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان آیات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سوسائٹی میں ہر وقت چھائے رہنا چاہیے اور درود پڑھتے رہنا چاہیے ان پر، اس لیے کہ جو احسان ان کا ہے کسی نے نہیں کیا ہے، اور ان کا یہ بھی کرم ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہوں، جنگل میں جا رہے ہوں، ریگستان میں جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، ایک شخص جسے آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں وہ آپ سے آ کے کہتا السلام علیکم، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ میرے رسول کا امتی ہے، ایک دم دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر اپنائیت محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ تو اپنا آدمی ہے۔ یہ جو سکھائی ہیں آپ کو باتیں، ماشاء اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، السلام علیکم، یہ جو کلمات ہیں، یہ جو سکھائے گئے ہیں کلمات، آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی رہیں ان کلمات سے آپ کی پہچان و شناخت ہو جاتی ہے، یہ بھی کرم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، عنایت ہے ان کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے درمیان موجود ہیں تو ایک دعا جو میں پڑھتا ہوں نماز کے بعد، اس دعا کی کا انتخاب یہیں سے ہے، یہیں سے ماخوذ ہے وہ۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ تم ایک رسول کے امتی ہو تو آپس میں بھائی بھائی ہو، اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو تو تذکرہ نہ کرو مزے لے لے کر، بلکہ اس لڑائی کو، اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرو، یہ ذمہ داری ہے، جو زیادتی کر رہا ہو اسے دباؤ اور جو کمزور پڑ رہا ہو اس کی حمایت کرو۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ظالم طاقتور سے میں ایک مظلوم کا بدلہ لے کر رہوں گا، یہ سوسائٹی میں انصاف قائم کرنا، سب کے حقوق یکساں رکھنا، ساتھ دینا، تعاون کرنا، تو پہلی بات اخوت اسلامی کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک اخوت اسلامی آپ کو یاد رہے گی آپ دنیا میں کوئی کام کر سکیں گے، جس وقت یہ اخوت کو بھول جائیں گے آپ کا جوش، ولولہ، نشاط، خوشیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اس اتحاد میں، اتفاق میں، اخوت میں، بھائی چارے میں جوش بھی ہے، خروش بھی ہے، نشاط بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو جوش و خروش سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اخوت پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے۔ امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی مصر میں گزرے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، 38 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ 38 سال کی عمر تک کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی تحریک میں وقت کے بڑے بڑے صاحب علم لوگ شریک ہوئے، شیخ حسن الحزیبی، سید قطب شہید، ایسے ایسے لوگ، ان کی اپنی عمر 38 سال کی تھی کہ شہید ہوئے۔ اس عمر کے کارنامے ہیں تحریک برپا کی اخوان المسلمین۔ یہ صدی میں اللہ تعالی نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے، یہ جو صدی گزری، یہ 50 سال کی بات عرض کر رہا ہوں، اس 50 سال میں بڑا کرم کیا اللہ تعالی نے کہ ہمیں کم سے کم 4 ہستیاں ایسی دی ہیں جو پچھلی کئی صدیوں میں ہمارے پاس نہیں تھی۔ 4 شخصیتیں ایسی پیدا کی ہیں اللہ تعالی نے، مصر میں اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا، حسن المنا شہید کو، ترکی میں اللہ تعالی نے پیدا کیا سعید نورسی کو، بہت عظیم و غریب آدمی تھے، عجیب و غریب آدمی تھے، بہت بہادر انسان تھے، بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، اور ان کے شاگرد، ان کے فالوور، ان کے متبعین جو تھے، ان کی تحریک کے کارکن زندہ تھے، زندہ لوگ تھے، پریس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، انہوں نے رات کو رسالہ لکھتے تھے، شاگردوں کو دیتے تھے، اور رات بھر میں قلم سے لکھ کر صبح کو پورے ملک میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ بڑا کارنامہ ہے ان کا، بڑی زندگی پیدا کی انہوں نے۔ ادھر اللہ تعالی نے ایران میں پیدا کیا خمینی کو، انہوں نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اس کئی صدیوں میں، بیچ میں جو صدیاں گزری، اتنی مقبولیت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی جتنی مقبولیت خمینی کو اپنے وطن میں حاصل ہوئی، اور انہوں نے بھی لڑکوں ہی کو نہیں، لڑکیوں کو تیار کیا، کالج کی لڑکیوں کو۔ اور یہ جو ایران کا انقلاب ہے، اس انقلاب میں بلا شبہ مردوں کا بھی حصہ ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ کالج کی لڑکیاں اگر سڑکوں پر نہ نکلتی تو یہ انقلاب نہیں آ سکتا تھا، اور یہ تیاری تنہا انہی کا کام ہے، جو مقبولیت ان کی تھی، جو متبعین کو ملے تھے، ماننے والے ان کو ملے تھے، سر تسلیم خم کرتے تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ یہ اختلاف کریں کہ وہ فقہ شیعہ کے ماننے والے تھے، اختلاف تو یہ ہے، رہے گا، لیکن یہ کہ ایک اسلامی انقلاب اور مسلمانوں میں جو زندگی پیدا کی، اسے بہرحال ماننا چاہیے، جتنی بات ماننے کی ہو اتنی ماننی چاہیے۔ ادھر اللہ تعالی نے ہمارے ہندوستان میں مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور جب مقدمہ چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پاکستان میں مقدمہ چلا مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کو پر، تو ان سے یہ کہا گیا، الزام ان پر یہ تھا کہ یہ صاحب متاثر ہوتے ہیں سید قطب شہید کے لٹریچر سے، اور وہاں کا لٹریچر اور وہاں کی باتیں یہ یہاں کرتے ہیں، اور ٹھیک یہی بات سید قطب پر وہاں لگی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو غیر ملک سے مولانا مودودی کے لٹریچر سے متاثر ہے اور وہ باتیں یہاں کرتا ہے۔ دونوں کے مقدمے پڑھی، ان پر یہ اعتراض تھا، ان پر یہ اعتراض تھا۔ تو یہ 4 شخصیتیں پچھلی صدی میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات اور اسلام کو ایک تحریک کی حیثیت سے پیش کیا، اور بڑی زندگی نوجوانوں میں پیدا کی۔ اور آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں نوجوانوں میں ایک زندگی ہے، نوجوان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں، یہ انہیں 4 آدمیوں کا تو فیض ہے۔ تو حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کتاب لکھی ہے انور الجندی نے، عربی میں ہے۔ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو معاشیات کا عنوان دیا جائے، سیاسیات کا دیا جائے، اخلاقیات کا دیا جائے، معاشرت کا دیا جائے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ عنوان کوئی بھی ہو، تقریر کرتے کرتے آخر میں جب آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں میں اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ اخوت کے بغیر مسلمان دنیا میں کوئی کام کر سکیں گے۔ بہت معرکے کی بات ہے، اخوت اور محبت، یکجہتی اور قلبی لگاؤ ایک دوسرے سے نہ ہو تب تک کام نہیں ہو سکتا۔ ضابطوں سے دنیا میں کبھی کام نہیں ہوا ہے، کام اگر ہوا ہے تو رابطوں سے ہوا ہے، رابطہ ہو تو کام ہوگا، ضابطہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ ضابطے کی، خانہ پوری کرتا رہتا ہے آدمی ضابطے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا انما المؤمنون اخوة، سارے مومنین بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرا دیا کرو بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیے جائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقی ہدایتیں دی ہیں، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور کسی پر طنز نہ کرو، تانا نہ دو، عیب چینی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو. یہ ہدایتیں دی ہیں. سوسائٹی میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو سوسائٹی فرشتوں کی سوسائٹی ہو جائے. یہی خرابیاں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کو پھاڑ دیتی ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عیوب سے پاک رکھے. خاص طور پر غیبت کے سلسلے میں جو ہدایت ہے اس میں تو اتنا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے. ولا یختب، تجسس نہ کرو، اجتناب کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، اور خاص طور پر غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی. اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا تم یہ پسند آئے گا کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ غیبت یہی ہے کہ اس کے گوشت سے پیٹ بھرنا ہے، مردار گوشت سے. تو یہ اگر تمہیں فقرے تم بڑا بڑی کراہیت ہوگی اس سے، لیکن غیبت تو یہی ہے، کتنے مزے لے لے کر تم کھاتے ہو ایک دوسرے کا گوشت. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ایک مرتبہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ یہ بتاؤ، زنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت؟ ہم سے اگر پوچھا جائے گا تو ہم بھی یہ کہیں گے زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، غیبت ہم روز کرتے رہتے ہیں. غیبت زنا تو بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، اگر کوئی زنا کرے اور اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی غیبت کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے تو کون سا بڑا ہوا. اور اس غیبت میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں، بڑی آسانی سے کرتے ہیں، روزے میں بھی کرتے ہیں. روزے میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی میں نے پاس کچھ چنے بھون کے رکھے ہیں، میں نے یا ابال کے رکھے ہیں، یہ ایک چنا مجھے بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، آپ کھا لیجئے، تو آپ کہیں گے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، روزہ ہے میرا، نہ کہنے والا کہے گا اور نہ سننے والا برداشت کرے گا. لیکن وہی بھائی شروع کرتا ہے کہ بھائی بیٹھیے، آپ کو مردار گوشت کھلاؤں، دیکھیے فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں. وہ تھوڑی دیر تک سنتا، اس کے بعد شریک ہو جاتا، مزے لے لے کے کھاتا ہے، بہت چٹخارے لے لے کر دوسرے ایک دوسرے کا گوشت کھاتے ہیں. مبتلا ہے روز، روزہ کا بھی حال ہے، چنا نہیں کھائیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس گوشت سے روزہ بھزم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس سے صرف ٹوٹتا ہے، کفارہ کر لیں گے، اس میں باقی نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. اس غیبت سے اللہ کے رسول نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. اس کے بعد دیکھیے، ایک تو میں نے بات عرض کی کہ اخوت اسلامی ہے جو مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہے، لیکن ایک اخوت اور ہے، ایک اخوت اور ہے جس میں، جس کی طرف اشارہ کیا اس صورت میں، اور اس اخوت کو بھی ہم بھولے ہوئے ہیں. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم عیسائیوں کو برا کہیں، یہودیوں کو برا کہیں، ہندوؤں کو برا کہیں، فلاں کو برا کہیں، فلاں کو برا. یہ کبھی بھول کے یاد نہیں آتا کہ میرے باپ تھے آدم، میری ماں تھی حوا، اور ان کے بیٹے یہ بھی ہیں. اے اللہ تو ان کو جہنم کی آگ سے بچا. کیا کبھی رات کو چارپائی پر لیٹے لیٹے، کروٹے لیتے لیتے اس بے چینی کو محسوس کیا ہے کہ میرے اتنے بھائی جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، میری ماں کی اولاد ہے، میرے باپ کی اولاد ہے؟ اس بے چینی نے کبھی بے چین کیا ہے آپ کو؟ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا قبائل لتعارفوا، ان کے مختلف شعبے، قبیلے، خاندان، برادریاں بنا دی ہیں تعارف کے لیے ہیں، یہ اصلا سب تم ایک بھائی بھائی ہو. اس اخوت کا تقاضا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چین سے نہیں سوئے، بے قرار سوئے، بے قرار ہستی تھی. اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا اور کہنا پڑا، اے محمد، آپ تو شاید اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. فرماتے تھے میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے، اس میں پتنگے گرنے لگیں، وہ دونوں ہاتھوں سے ہلاک ہٹاتا ہے، جھاڑتا ہے ان کو کہ نہ گریں نہ مریں. میرا حال بھی یہی ہے کہ تم جہنم کے گڑے میں آگ میں گرے جا رہے ہو، میں کمر پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں تمہیں. اس تصویر کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ دنیا والوں کو جہنم سے بچائیں. کتنی راتیں آپ پر گزری ہیں ایسی بے چینی کی کہ آپ نے کسی کو جہنم سے بچانے کی فکر کی. کب تڑپے ہیں اس کام کے لیے آپ کہ کسی کو جہنم سے بچا لیں؟ یہ بات تو بہت کہنا آسان ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اس کا برا ہو، اس کا برا ہو، یہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، لیکن کب ظلم سے بچایا آپ نے؟ کب جہنم سے بچایا؟ کب حق کی دعوت دی آپ نے؟ کب بھلائی پہنچائی آپ نے؟ جو کام کرنے کا تھا وہ تو کیا نہیں، اور برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ دنیا آج بھی تیار ہے اس کے لیے، اگر آپ داستان سنائیں سے حق سنائیں تو آج بھی تیار ہے. ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایک صاحب آنا چاہتے ہیں کہ نماز دیکھیں آپ کی اور سوال جواب اسلام کے بارے میں سنیں. بے چین ہیں لوگ، بے قرار ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. کاش اللہ تعالی ہمیں نیند سے اٹھا دے، بیدار ہو جائیں. یہ اخوت انسانی جو ہے جس کی اللہ نے یاد کرائی ہے یہاں اس ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں، یہ سب بھائی ہیں آپ کے، ان کو جہنم سے بچانا ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کچھ عمل اگر ہم تھوڑے سے کر لیں اسلام کے تو وہ ایمان نہیں ہے. ایمان ٹٹولو اپنے دل میں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے. کچھ ظاہری چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں. اب ہمارے سوسائٹی میں تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو صرف نام کی حد تک مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں شمار ہیں، ظاہر ہے آپ کافر تو نہیں کہہ سکتے انہیں، آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی. یہاں ایک خاتون رہتی تھی، سچا واقعہ ہے، خاتون رہتی تھی تو وہ ہولی میں ہندوؤں کے یہاں چلی جاتی تھی، اور جب یہ 25واں دن ہوتا تھا کرسمس تو ان کے ساتھ بھی شریک ہو لیتی تھی. ایک دن ان کی کسی رشتے دار نے ان کو فون کیا، بہت پہلے آ گئی تھی یہاں امریکہ میں، کسی رشتے دار نے ان کو فون کیا اور یہ کہا کہ بھائی آج عید ہے. تو وہ کہنے لگی یہ کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد، روزے جب ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ایسا ہوگا کہ اگلے سال جب یہ روزے کا مہینہ آئے تو مجھے بھی بتانا، تو میں بھی رکھوں گی. یہ سچا واقعہ ہے، چنانچہ ٹینیسی کا واقعہ ہے. چنانچہ ان کی رشتے دار نے ان کو بتایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، روزے رکھو. تو کہا کتنے دنوں رکھنا پڑیں گے؟ انہوں نے کہا 30 روزے. کہا یہ تو بڑی مشکل بات ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند دنوں کے رکھ لیں. تو اس نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس 30 کو 3 بنا دوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ جتنی طاقت رکھ لیں. تو انہوں نے کچھ روزے رکھے. اور کہا کہ بھئی وہ آخری دن جس دن آخری روزہ ہوگا جس کے بعد عید آئے گی وہ ہمیں بتا دینا. چنانچہ انہوں کو بتا دیا گیا کہ آخری روزہ فلاں ہے اس کے بعد عید آئے گی. تم کو عید کے دن فون کیا کہ آج عید ہے, تو انہوں نے کپڑے پہنے, کھانے پکائے, یہ کیا وہ کیا. اور اس میں جو عیسائی خواتین تھیں جن کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھیں اور ہندو خواتین تھیں, ان کو بلایا کہ آج ہماری عید ہے اور آپ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, انجوائے کیجئے, فائدہ اٹھائیے. تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اور ہندوؤں نے کہا کہ ہم کیوں آئے, عید تمہاری تہوار تمہارا ہے, ہم اس میں کیوں آئے. بڑا جھٹکا لگا کہ میں تو ان کے تہوار میں جاتی تھی اور جب میرے تہوار کا نمبر آیا تو یہ نہیں آ رہی ہے. تو اس نے طے کیا کہ آئندہ سے میں بھی نہیں جاؤں گی. اس کے بعد کچھ کیسٹ تھے ہمارے سیرت پر, اتفاق سے اس خاتون کو مل گئے تھے, وہ انہوں نے بھیجے اس خاتون کو اور وہ اس نے سنے. سننے کے بعد اس پہ اور مطالبہ کیا کہ بھئی کچھ اور مل جائے, پھر اور بھیجے انہوں نے. ہوتے ہوتے کچھ کتابیں پڑھی انہوں نے. اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ اسکار بھی باندھتی ہیں, دیندار بھی ہیں, ایک مسجد کی خدمت بھی کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا ہم کو. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم کام کرتے رہیں, لگے رہیں اس راہ میں, نفرتیں کم کریں, محبتیں زیادہ کریں, لگے رہیں کام پر, تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے, بات پوری ہو جاتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت تو میں نے جیسا کہ عرض کیا صرف نام کی مسلمان ہے, قلوب میں دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے, اسے داخل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ضمنی ذیلی باتیں, فروئی باتیں, اختلافات کی باتیں, ان کو نہ چھیڑیے. ایمان پر ڈائریکٹ گفتگو کیجئے, قرآن پر ڈائریکٹ گفتگو کیجئے, اور اس موضوع پر بات کیجئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی ہے, اسی پر ختم کرتا ہوں. ایک بات یہ کہی ہے کہ جب کبھی اسلام کا عمل کرنے کی توفیق ہو جائے, جب کبھی خدا کے دین کے کام کرنے کی اور کو کارنامہ انجام دینے کی توفیق ہو جائے, تو بڑھ بڑھ کر اپنی رپورٹ مت دو, بڑھ بڑھ کر بیان نہیں کرو کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا, یہ اسلام کا کام کیا, یہ اسلام کا کام کیا. یمنون علیک ان اسلم, یہ لوگ احسان جتاتے ہیں آپ پر آ کر کہ ہم نے تو یہ کام کیا, یہ اسلام کا کام کیا, یہ اسلام. ان سے کہو احسان نہ جتاؤ. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اپنے اسلام کا احسان ہم پر مت رکھو, بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں یہ کرنے کی توفیق دے دی, ورنہ اگر وہ نہ دیتا تو تم کیا کر لیتے. سینکڑوں کو نہیں دے رہا ہے تمہیں, اگر یہ سعادت ملی ہے تو الٹا اللہ کا تم پر احسان ہے. بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس صورت کے مطابق سوسائٹی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ان کوششوں کو, حقیر کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا.